الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات ایک عظیم عبادت ہے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات مجالس کی زینت ہے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعوام حجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور امام زمانہ کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم، لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہماری ان مجالس کو، ان محافل کو بہترین عبادت کے طور پر قبول فرمائے. پروردگار ان مجالس کے طفیل ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم ان مجالس کے طفیل وجود مقدس سے امام زمانہ کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرمائے. امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے بلند آواز صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. Yesterday I had spoken about preparation for Imam of the Age. One of the most important reasons for the Ghaibat and occultation is our preparation, that we need to prepare ourselves for Imam of the Age. And that has happened in the time of every prophet and every imam, that Allah subhanahu wa ta'ala was preparing the nations for the prophets, upcoming prophets. Before coming of Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, it is said many people they were expecting, and especially Christians and Jews, because they had many news received from their books that were saying that a prophet is coming. And in Surah Baqarah it is said that they used to predict before coming of the Prophet, peace be upon him, and Allah subhanahu wa ta'ala was preparing them, and because of these predictions they were close to expecting that Prophet is coming. But unfortunately, when Prophet, peace be upon him, arrived, and when he announced about his prophethood, at that time they denied to accept. Even they said that we do not know, there is no teachings, we do not have any prediction in our books. How a prophet can claim that he is the prophet? Or they started saying that Jesus is the final prophet. But it is obvious that in their teachings, and the people before the Prophet, peace be upon him, they were expecting, and they used to predict for that as well. So it is same type of the situation that today we also expect about Imam of the Age. And as these people, they used to predict, we also predict. And they may used to do some sort of dua for upcoming Prophet, the final Prophet. But when Prophet arrived at that time, they said that we do not recognize him, we do not know him even. That situation can happen for the people today as well. So we have to be very careful while we are going through the process of ghaibat, what we need to do. Our responsibility is we need to recognize Imam and prepare for that. And because it's been said, مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَةً, that whosoever dies from this world without recognition of the Imam, he will die with the death of ignorance. It means that our responsibility is to recognize Imam. Recognizing Imam does not mean to know the name of Imam, for example, the name of their forefathers, or knowing the history. Most of the time we try to learn about the history, that who was the father of Imam, where he was born, for example, and how many naib Imam had. So these are the things that we try to learn for Imam alayhi salatu wasalam. Knowing about Imam, what does it mean? It means that knowing the status of Imam, knowing the qualities of Imam, knowing our relation with Imam alayhi salatu wasalam, and knowing Imam's relation with us. These are the things which are very important to know. Because if we do not know that, it is going to affect our life. It gives us opportunity that we can believe in Imam alayhi salatu wasalam. We can relate ourselves with Imam of the Age. But if we just know about his history, for example, where he was born, and when his occultation has started, that is really not going to affect anything in our life, because we may know information, we may have information about many people. Those informations are not important. How his life inspired me, how I am benefiting today with Imam alayhi salatu wasalam, how I am related today with Imam of the Age, these are the things that really are going to benefit us. Because we as a human being need to know that how many benefits, how many blessings today we receive through Imam Zaman ajrallahu farajahu sharif. To azizan igrami, agar hum is nukte ki taraf tawajjuh kare ke hame imam ko pehchanne ki zarurat hai, ek sabab ghaibat imam mein aur taakhir mein hamara pehchanna hai, hamari maarifat hai, hamara iman hai, ہمارے ایمان میں اضافہ ہے. بہت سے لوگ ممکن ہے تاخیر کی وجہ سے, اس غیبت میں تاخیر کی وجہ سے اپنے ایمان میں سستی کا احساس کریں. غیبت ایمان میں سستی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے, غیبت ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ہے. غیبت اس لیے ہے کہ ہمیں مہلت دی گئی, آپ پہچان لیں, آپ جان لیں, آپ آمادہ ہو جائیں. انسان جاننے اور پہچاننے سے کسی شے کی انتظار کرتا ہے. اگر کسی شے کو پہچانتا نہ ہو تو اس کی انتظار نہیں کرتا ہے. اگر فرض کر لیں مثلا اسی شہر میں کوئی بہت بڑے مرجع آنے والے ہوں, ایک بڑے عالم دین, ایک بزرگ عالم دین اس شہر میں آنے والے ہوں, اور کسی کو ان کی خبر نہ ہو کون آنے والا ہے, کس وقت آنے والا ہے, اس کی کیا کوالٹیز ہوں گی, تو وہ اگر شہر میں وارد بھی ہو جائے تو کس کو کیا خبر ہوگی. کوئی اس کے لیے تیاری بھی نہیں کرے گا, کوئی اس کے ویلکم کرنے کے لیے, کوئی اس کے ملنے کے لیے بھی شاید نہیں جائے. وہ جو مثلا واقعہ معروف ہے کہ کسی عالم دین نے کسی مجلس میں آ کے شرکت کی, لباس کے بغیر مجلس میں تشریف لے آئے تھے. تو چونکہ ہم تو ظاہر سی بات ہے عالم دین کو لباس وغیرہ کے ساتھ ہی پہچانتے ہیں, اگر کہیں لباس اتار کے آ جائے تو شاید ہم اس کو عالم دین میں نہ سمجھیں. تو وہ لباس کے بغیر مجلس میں آ گئے تھے, تو وہ دروازے کے قریب جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں پر بیٹھے رہے. کسی نے ان کو آ کر نہیں کہا قبلہ تشریف لائیے سامنے آ جائیں. تو بہت دیر تک پریشان ہو کر مجلس سے جب جانے لگے تو ظاہر سی بات ہے سب لوگوں کو تبرک ملا, انہیں تبرک بھی نہیں ملا اور خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے. اب دوسرے دن انہوں نے پھر دوبارہ آنے سے پہلے لباس پہنا, امامہ باقبہ پہنی, بڑے اچھے طریقے سے تیار ہو کر مجلس میں تشریف لائے. تو جو ہی آئے تو سب لوگ ویلکم کرنے لگے ان کو, بڑے اچھے طریقے سے لے جا کر صدر جلسہ میں بٹھایا, ممبر کے قریب بٹھایا, قبلہ آپ یہاں تشریف لائیں. اور ظاہر سی بات ہے جب تبرک تقسیم ہونے لگا تو سب سے پہلے تبرک مولانا کا ملا. لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں مولانا سب سے زیادہ کھاتے ہیں, جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. اور پھر بہت سے لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ مولانا کے قریب جا کے بیٹھے, چونکہ کھانا یہیں پہ بہتر ملتا ہے. تو بہرحال وہ جب وہاں جا کر بیٹھے تو اب انہوں نے دیکھا کہ تبرک سامنے پڑا ہے, کھانا رکھا گیا ہے, مختلف قسم کے کھانے. تو انہوں نے کبا کا دامن جو ہے اس کو پکڑ کر اپنے اس کھانے میں لگانا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا مولانا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ ابا کے دامن کو اس میں کیوں بھگو رہے ہیں. کہا اصل میں یہ کھانا مجھے اس کے طفیل ملا ہے. تو چونکہ بسا اوقات انسان جب کسی شے کو پہچانتا نہیں ہے, تو اگر وہ فرض کریں کبھی اسی لباس کے بغیر آ گئے تو ہو سکتا ہے ہم پہچاننے سے انکار کر دیں. ہمیں کوالٹیز سے کسی کو پہچاننا چاہیے, لباس کس سے نہیں پہچاننا چاہیے. لوگوں کو علم سے پہچانیں, ان کی معرفت حاصل کریں حق کے ساتھ. لہذا کہا گیا ہے کسی کو پہچاننا چاہو تو شخصیت کی وجہ سے نہ پہچانو, بلکہ پہچانو اس کی صفات کے ساتھ, کتنا وہ حق کے قریب ہے اس کو پہچانو. ہم یہ کہتے ہیں جس نے امامہ باقبہ پہن لیا عالم ہے. عالم کی تعریف یہ ہے جو لباس پہن لے, حقیقت میں یہ عالم کی تعریف نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک جاہل بھی لباس پہن کے آ جائے تو پھر ہم اس کو عالم سمجھنے لگیں گے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں, کتاب روحانیت میں انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے بھی شعبے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے لیے کچھ کرائیٹیریاز ہیں. کوئی اگر فرض کریں کوئی چانسلر بنے تو پھر اس کے بعد کوئی لباس مخصوص پہنتا ہے, اگر کوئی جج بن جائے تو اس کے بعد ایک مخصوص لباس پہنتا ہے. لیکن سب سے زیادہ مظلوم شعبہ یہی روحانیت کا شعبہ ہے. اس میں ہر کبھی پاگل بھی لباس پہن کے آ جاتا ہے, اس میں کبھی پاگل بھی لباس پہن لیتے ہیں. تو لباس بے یار نہیں ہے, لیکن جب تک ہم پہچانتے نہیں ہوں گے زمانے کے امام کو, اس وقت تک ہم ممکن ہے ججمنٹ غلط کریں, ہم ان کو کسی دوسرے ذرائع سے پہچاننے کی کوشش کریں, ہم ان کی صفات نہ جانتے ہوں, اعلان ہو بھی جائے پھر بھی اس کے بعد ہم اس پہ یقین نہ کریں. تو یہ نہ پہچاننا سبب بن سکتا ہے ہماری گمراہی کا, ہمارے انکار کا سبب بن سکتا ہے. اور عزیزان گرامی, یہ زمانہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, یعنی یہ زمانہ انتظار اور زمانہ غیبت, اس کی اپنی بہت بڑی قیمت ہے, اس زمانے میں رہنے والوں کی بھی بڑی قیمت ہے. خود ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, تو حضرت نے ارشاد فرمایا میں اشتیاق رکھتا ہوں اپنے بھائیوں سے ملنے کا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مراد بھائیوں سے صحابہ ہیں جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں, میری مراد بھائیوں سے صحابہ نہیں ہے, اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, مجھے دیکھ سکتے ہیں اور مجھے دیکھ کر وہ ایمان لائے ہیں. میری خصوصیات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے ایمان لائے ہیں. میری مراد بھائیوں سے وہ ہے کہ جو میرے بعد میرے نمائندے کی غیبت کے زمانے میں ایمان لائیں گے. پس پیغمبر نے آج کے زمانے کے لوگوں کو بھائی کہہ کر پکارا ہے. ہمارا مقام یعنی وہ لوگ کہ جو اس زمانے غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کا مقام بہت بلند مقام ہے, اس لیے کہ پیغمبر نے کسی کو بھائی اگر کہا ہے, ٹائٹل دینا یہ معمولی بات نہیں ہے. امیر المؤمنین کے متعلق کہا یا علی انت اخی و وسیع و وزیری, اے علی آپ میرے بھائی ہیں. مقام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ان کو بھائی کہا جائے, رسول خدا ان کو بھائی کریں کہیں. لیکن بسا اوقات ہم لوگ جو اس زمانے میں زمانے غیبت میں پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں, دین پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں, اس ایمان کی قیمت بہت بڑی قیمت ہے کہ پیغمبر ان کے مقام کو بلند کر کے ان کو علی ابن ابی طالب جیسا درجہ دیتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. جیسے مثلا امام خمینی نے بہت سے لوگوں کو ٹائٹل دیے, ایک نسبی بیٹا ہوتا ہے ایک حسبی بیٹا ہوتا ہے. امام خمینی کے بہت سے ایسے بیٹے ہیں کہ جو نسبی بیٹے ہیں, مثلا احمد خمینی, مصطفیٰ خمینی ان کے نسب سے تھے, ان کے رشتے میں بیٹے تھے, خونی بیٹے تھے, ان کے گھر پیدا ہوئے تھے, لیکن کچھ لوگوں کو حسبی بیٹا کہا ہے. شہید مطہری کو بیٹا کہہ کر پکارا, من فرزند عزیزی راز دست دادیام. میں آج ایک بیٹے سے محروم ہو گیا, اور پاکستان کی اس عظیم ہستی عارف والا مقام شہید عارف حسین الحسینی کے لیے بھی یہی جملہ استعمال کیا, فرمایا من فرزند عزیزی راز دست دادیام. میں ایک بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دے چکا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بیٹا کبھی نسبی ہوتا ہے کبھی حسبی ہوتا ہے, اسی طرح بھائی بھی کبھی نسبی بھی ہو سکتا ہے حسبی بھی ہو سکتا ہے. امیر المؤمنین کا تعلق پیغمبر کے ساتھ نسبی بھی ہے حسبی بھی ہے. امیر المؤمنین فقط چچا زاد بھائی نہیں ہیں بلکہ ایمانی بھائی ہیں, اس اعتبار سے بھائی ہیں کہ انا وعلی من نور واحد, ہم دونوں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ان کے نور میں اخوت پائی جاتی ہے, ان کے نور میں برادری پائی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی زمان غیبت میں بھی اسی طرح کا نور اپنے دل میں پیدا کرے, نہ جانتے ہوئے نہ دیکھتے ہوئے, خود مشاہدہ بھی نہیں کیا ہے لیکن ایمان پیدا کیا ہے, تو اس کے لیے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ حضرات صلوات پڑھیں. پیغمبر فرماتے ہیں اعجب الناس ایمانن, سب سے بہترین ایمان رکھنے والا, سب سے پسندیدہ ایمان رکھنے والا, اعظمہم یقیناً, یقین کے اعتبار سے بھی سب سے بلند درجے پہ فائز, قوم یکونون فی آخر الزمان, وہ قوم ہیں کہ جو آخری زمانے میں پیدا ہونے والی ہیں. یعنی اس ایمان کی, آپ کے یقین کی تصدیق رسول خدا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اس زمانے کی قوم, آخر الزمان میں پیدا ہونے والی قوم کا یقین بلند ترین یقین ہے. بھئی ایک آدمی ہے جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ساتھ رہا ہے, کبھی جنگ میں کبھی حضر میں کبھی گھر میں اس نے معجزات کو دیکھا ہے, معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, کبھی پتھروں کو ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی درختوں کو اکھڑتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی چاند کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا, کبھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا. تو جنہوں نے یہ سب مشاہدے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے, تو اس زمانے میں اگر انہوں نے یقین پیدا کیا تو ان کا یقین اس درجے پہ نہیں ہے کہ جنہوں نے مدتوں بعد ان تمام واقعات کو سن کر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے ابو ذر اور مقدار نے ایمان لائے. لہذا فرمایا اعظمہم یقیناً, ان کا یقین عظیم یقین ہے. اس یقین کو مزید بڑھانے کے لیے غیبت رکھی گئی ہے, ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے, ہمیں ان عظیم مقامات تک پہنچانے کے لیے کہ انہی قوموں سے پھر سلمان پیدا ہو, انہی قوموں میں پھر مقداد پیدا ہو, انہی قوموں میں پھر ابو ذر پیدا ہو, پھر حبیب جیسے پیدا ہو جائیں, پھر ایسے ساتھی پیدا ہو جائیں جن پر زمانے کے امام فخر کریں. ایک وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں فخر کیا, سید الشہداء کی ذات پہ سب مل کر صلوات پڑھیں. فرماتے ہیں واللہ انی لا ارا اصحاباً اوفا من اصحابی, مجھے خدا کی قسم ہے میں دنیا میں اپنے اصحاب جیسا کوئی صحابی نہیں دیکھتا ہوں جتنے یہ وفادار ہیں. ایسا کوئی وفادار صحابی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور عجیب بات ہے, جب امام نے اپنے زمانے کے صحابہ کے متعلق یہ کہا ہے تو آج کے زمانے کا راہبر, پچھلی صدی کی عظیم ہستی, اپنے صحابہ کے متعلق کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں. امام خمینی نے کہا جس طرح کے صحابی مجھے اس زمانے میں ملے ہیں خدا کی قسم گزشتہ کسی نبی کو ایسے صحابی نہیں ملے. یعنی بس اوقات درجات اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں, یعنی انسان اپنی زندگی میں ترقی اور تکامل کے مراحل کو طے کرتا ہے. ایک ایسا زمانہ بھی آنا چاہیے کہ لوگ اس طرح اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ زمانے کا امام بھی فخر کے ساتھ یہ کہے ایسے صحابہ جو مجھے آخر الزمان میں ملے ہیں ویسے صحابہ نہ کسی نبی کو ملے ہیں نہ کوئی کسی امام کو ملے ہیں. آئیے اپنے درجے کو اتنا بلند کر لیں, اس طرح اپنے مقام کو اپنی عبادات کے ذریعے, اپنے امام کے ساتھ رابطے کے ذریعے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے ذریعے ہم کچھ اتنا نزدیک کر لیں کہ امام فخر کریں اور فخر کر کے ظہور کے لیے آمادہ ہوں. بارگاہ خدا میں یہ کہیں پروردگارہ میرے لیے حجت تمام ہو گئی ہے. آج جو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں العجل العجل یا صاحب الزمان, انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے, اب مجھے اجازت دے دی جائے. پھر فرماتے ہیں قوم یکونون فی آخر الزمان لم یلحق النبی, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیامبر کو دیکھا نہیں ہے. وحجب عنہم الحجہ, نہ صرف پیامبر کو بھی نہیں دیکھا ہے بلکہ ان کے لیے حجت بھی پردے میں ہے. آج حجت خدا پردہ غیبت میں ہے, اور پردہ غیبت میں ہونے کے باوجود ہم حجت خدا کے ساتھ مربوط رہتے ہیں, حجت خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں, ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں, ان کے لیے ہمارا دل جلتا ہے, ان کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ دعائیں کرنا, یہ ہمارا ان کے ساتھ رابطے کو برقرار کرنا پیامبر کی حدیث میں ہمیں شامل کر دیتا ہے کہ خود پیامبر اس زمانے کی قوم پہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں فآمنوا, فآمنوا بسواد علی بیاض, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیاہی اور سفیدی, جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے, جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے, اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کچھ اس طرح سے کہ اگر ایک زمانے میں لوگ اندھیرے میں رہ رہے ہوں, رات کی تاریکی میں رہ رہے ہوں, اور وہ لوگ کہ جو دن دہاڑے کسی شے کو دیکھیں, دونوں کے مشاہدات میں فرق ہے. ایک وہ ہے
کہ جو اس زمانے میں اپنی آنکھوں سے پیامبر کو دیکھ رہا تھا، امیر المؤمنین کو دیکھ رہا تھا، آئمہ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ رہا تھا، پھر ایمان لے آیا، لیکن ایک وہ جس نے رات کی تاریکی میں اس غیبت کے زمانے کو پیامبر نے رات کی تاریکی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس رات کی تاریکی کے زمانے میں اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا درجہ یہ ہے کہ اعظم ایمانا و اکمل یقینا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بس اس ایمان میں تکامل خود مقصود ہے ذات پروردگار کی بارگاہ میں. اللہ کی ذات ہماری ترقی چاہتی ہے، ہمارا کمال چاہتی ہے. غیبت میں رکھنا نہ امام زمانہ کے نفع میں ہے نہ ذات پروردگار کے نفع میں ہے. غیبت میں رکھنا خود ہمارے ہی فائدے میں ہے. غیبت میں رکھنا اس اعتبار سے ہمارے فائدے میں ہے کہ ہمارا ایمان اضافہ ہوتا چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئیں تو ہم انکار کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ان سے تعلق پیدا نہ ہو سکے، کہیں ایسا نہ ہو ہم سبب بنیں کہ زمانے کے امام کے قتل کے ہاتھوں میں خود اپنے ہاتھوں کو رنگیں، جیسا گزشتہ زمانوں میں ہوا ہے. لہذا خلاق کائنات کی حکمت یہ ہے کہ اس نے پردہ غیبت میں رکھ لیا تاکہ دنیا والے مسلسل عرفان امام کے لیے جد و جہد کریں. آج زمانہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ مجالس سن کر واپس چلے جائیں، آج زمانہ اس لیے ہے کہ آپ لوگ امام زمانہ کی حقیقی معرفت حاصل کریں، وہ کتابیں کہ جو امام کی معرفت پہ لکھی گئی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، صفات امام کو جاننے کی کوشش کریں، خصوصیات امام سے آگاہ ہوں، اس زمانے سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں کہ جس میں امام کا ظہور ہونے والا ہے. دوسرا سبب جو آج عرض کرنے والا ہوں، اس سبب میں علماء نے فرمایا ہے خلاق کائنات نے زمانے کے امام کو اس لیے غائب رکھا ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں جو لوگ ایمان لانا چاہ رہے ہیں ان کو یہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ ایمان لا سکیں. بہت سے ایسے بچے ابھی کفار کے گھروں میں پیدا ہونے والے ہیں جو کل ایمان لانے والے ہیں، اس لیے کہ خلاق کائنات نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ وہ ذات ہے اللہ کی ذات کہ جو کبھی مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے اور کبھی زندہ سے مردہ بھی پیدا کرتا ہے. یہ مسئلہ خطرناک ہے. مردہ سے زندہ پیدا کرنا وہ تو ہمارے نفع میں ہے، یقیناً ہم اس انتظار میں ہیں کہ خدا یہ کرے کہ اقوام عالم میں سے کفار کے گھروں میں سے وہ پیدا ہوں کہ جو ایمان لائیں اور امام زمانہ کا ساتھ دیں. لیکن یخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ پیدا کرنا، یہ خطرناک مسئلہ ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان لائے ہوئے کے گھروں میں مردہ پیدا ہو جائیں. مردہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایمانی اعتبار سے مردہ ہو، جو عقیدے کے اعتبار سے مردہ ہو. والدین بڑے اچھے والدین تھے، والدین علماء ہیں، بچے کفار ہیں، والدین مومن ہیں، ہر مجلس میں شرکت کرتے ہیں، بچے گھر میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پہ، والدین نظر نیاز دے رہے ہیں، مجالس کے لیے منتیں مار رہے ہیں اور بچے اپنی دوستیاں لڑا رہے ہیں. یہ جو مرحلہ ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن عزیزان گرامی، خلاق کائنات امام زمانہ کو غیبت میں اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ آئندہ آنے والے بچے کہ جو دین اسلام پہ ایمان لانے والے ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے. دیکھیں دین اسلام کو کتنی فکر ہے. خلاق کائنات رحمان ذات ہے، رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، ان لوگوں کو بھی تہ تلوار نہیں گزارنا چاہتا ہے کہ جو کبھی ایمان لے آئیں گے. لہذا کہا جاتا ہے نا کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کا بڑا چرچا تھا، اور ساتھ حضرت کے صحابی مالک اشتر کی شجاعت کا بھی بڑا چرچا تھا. دونوں شجاع تھے، اور بعض لوگوں نے جب مالک اشتر کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا تو کئی لوگوں نے آ کر کہا مولا مالک اشتر آپ ہی کی طرح جنگ کرتا ہے، جیسے آپ تلوار چلاتے ہیں ویسے ہی تلوار چلاتا ہے. تو امام نے فرمایا جی ویسے ہی کرتا ہوگا، لیکن میری ذوالفقار میں اور مالک اشتر کی تلوار میں بڑا فرق ہے. میری تلوار چلانے میں اور مالک اشتر کی تلوار چلانے میں بڑا فرق ہے. کہا مولا وہ فرق کیا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں وہ بھی حملہ کرتا ہے، آپ بھی حملہ کرتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی دشمن کو پچھاڑتا ہے جیسے آپ دشمن کو پچھاڑتے ہیں. امام نے فرمایا نہیں، میری ذوالفقار جب چلتی ہے تو نسلوں میں بچوں کو دیکھ کر، ان کے حسب اور نسب کو دیکھ کر چلتی ہے، لیکن مالک اشتر کی تلوار آنکھیں نہیں رکھتی ہے، معرفت نہیں رکھتی ہے. میری تلوار با معرفت تلوار ہے. امام زمانے کا امام وہ ہوا کرتا ہے کہ جو نسلوں کے متعلق علم رکھتا ہے، آئندہ آنے والوں کے متعلق بھی جانتا ہے. فرماتے ہیں میری تلوار اس گردن پہ نہیں چلتی جس گردن سے کل کوئی با ایمان پیدا ہونے والا ہو. صلوات پڑھنے آپ بتاؤ. لہذا کبھی دوسرے لوگوں کو، کفار کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک کو نفرت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا متعال نے ابھی تک جو زندہ رکھا ہے، کل اس میں سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے کہ جو ایمان لانے والا ہو. آخر سلمان فارسی کسی مومن گھرانے سے تھوڑے آئے تھے. سلمان فارسی اس علاقے سے، ایران کے علاقے سے گئے اور دین کی تلاش میں نکلے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا آ گیا اس مقام پہ پہنچ گئے کہ پیغمبر فرمایا السلمان منا اہل البیت. آج اس زمانے میں بھی جہاں پہ ہم زندگی بسر کرتے ہیں بہت سے کفار موجود ہیں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کفار کے کل بچے ایمان لائیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو زمانے کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں. اور اس کی پاسبلٹی اب نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کے جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے اور ان کا ایمان پرانا ہو چکا تھا. بعض لوگوں کا ایمان پرانا ہو جاتا ہے. پرانے ایمان والے پہلے بھی موجود تھے. پرانے ایمان کے بڑے خطرے ہوتے ہیں. پرانے ایمان والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا مومن ہوں، چونکہ وہ کہتا ہے میری ہسٹری ہے، میرے ماں باپ مسلمان تھے، ہمیشہ مسلمان رہا ہوں. تو یہ ہمیشہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ حقیقی مسلمان ہو. ایک وہ جس نے تحقیق سے اسلام کو قبول کیا، دین کو قبول کیا ہے شناخت اور معرفت کے ساتھ. ایک وہ جس کو ودیت پہ ملا ہے، گفٹڈ اسلام ملا ہے. ان دونوں کے اسلام میں بڑا فرق ہے. لہذا اس زمانے میں بھی دعویٰ کرنے والے طلحہ و زبیر جیسے، وہ یہ کہتے تھے ہم پرانے مسلمان ہیں. کئی نئے مسلمان آئے، انہوں نے ان کی جگہ لے لی. آج اس زمانے میں بھی پرانا مسلمان ہونا کوئی معیار نہیں ہے، لمبی مدت سے مسلمان ہونا کوئی معیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو نیا آئے، نئے عقیدے کے ساتھ آئے، نئی معرفت کے ساتھ آئے، زمانے کا امام اس کو تو انتخاب کر لے، لیکن پرانے مسلمان رہ جائیں. ہم نے دیکھا نہیں مگر کربلا میں بہت سے پرانے موجود تھے، نئے آنے والوں نے شہادت کا درجہ حاصل کر لیا. ایک رات کے مہمان نے اپنے اس زمانے کے امام کا ساتھ دیا، لیکن بہت سے لوگ کربلا سے چھوڑ کر چلے گئے. بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے امام کو اونٹ کرائے پہ دیے. امام ان کے اونٹ کرائے پہ لے کر کربلا کی سرزمین پہ پہنچے. پہلی کا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، ساتویں محرم آ گئی. جب اطراف سے دشمن نے گھیرے میں لے لیا، جب یہ یقین ہو گیا اب نواسہ رسول زندہ نہیں رہ سکتے، تو جس شخص نے امام کو اونٹ کرائے پہ دیے تھے اس نے امام سے مخاطب ہو کر کہا مولا اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ زندہ باقی بچ سکیں، مجھے میرا کرایہ دے دیں تاکہ میں واپس جا سکوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کرائے کے مومن ہیں، جو کرائے کا دین رکھتے ہیں، جن کا دین چند کوڑیوں کا دین ہے، تھوڑے پیسے مل جائیں تو امام کو بھی بیچ دیں گے۔ لہذا اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کبھی تولیں، کبھی ناپیں، کبھی جانچنے کی کوشش کریں، ریویو کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زمانے کے امام کی اس سخت ترین مراحل میں ان سے اجرت طلب کر رہے، ان سے معاوضہ طلب کر رہے، ان سے تقاضا کرے، مولا آپ ہمیں ہماری اجرت دے دیجیے۔ عزیزان گرامی، یہ دین بڑی مشکلات سے ہم تک پہنچا ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے اس دین کو دوسروں تک پریزنٹ کیا جائے۔ جن ممالک میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اگر آئمہ علیہ السلام تلوار چلاتے ہوئے اس بات کا احتیاط کرتے تھے کہیں کسی کی گردن پہ تلوار نہ چل جائے کہ جس کی پشت میں آئندہ مومن بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو کہیں ہم بھی کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں، ہم جان بوجھ کر لوگوں کو دین سے دور نہ کر دیں، ہمارا کردار لوگوں کو دین سے دور نہ کر دیں۔ ایک مومن کا کردار ایک معاشرے میں اور معاشرہ کفر میں بہت زیادہ مہم ہے۔ آئیے دنیا والوں کو آج بتائیں، ہم زمانے کے امام کی انتظار میں ہیں، ہم غیبت میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، ہمارا کردار ایسا کردار ہونا چاہیے دوسرے دین کی طرف راغب ہوں، دین سے دور ہوں۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو۔ زینت کا باعث وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں، جن کے کردار سے لوگ ایمان لائیں۔ صلوات پڑھنے ایک مرتبہ، پس عزیزان گرامی، ابھی تک کئی اسباب کو آپ حضرات خدمت میں عرض کیا ہے، اس کو خلاصتاً عرض کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو خلاصہ کرتا ہوں۔ ایک سبب جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ ہماری معرفت ہے، ہماری شناخت کا بلند ہونا، ہمارے ایمان کا بلند ہونا۔ دوسرا سبب غیبت امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کا۔ اسلام کا غلبہ ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، اور غلبے کی مختلف اقسام بیان کی ہے۔ منطقی غلبہ بھی ہے، عوامی غلبہ بھی ہے، قدرت کا غلبہ بھی ہے، ہر قسم کا غلبہ اسلام چاہتا ہے۔ اسلام کچھ اس کیفیت میں دنیا میں غالب ہونا چاہتا ہے کہ ہر گھر میں مومن موجود ہو، ہر گھر اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ اسی طرح خود دین کی حفاظت مقصود ہے، اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے غیبت کے زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کرے، پرچے میں اسلام کو سربلند کرے، اس کو مزید قدرت عطا کرے۔ غیبت امام کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی حفاظت کی جا سکے، چونکہ وہ محافظ دین ہے، محافظ دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے ذات پروردگار نے ابھی تک امام کو پردے میں رکھا ہے، اور پردے میں رکھنے کے زمانے میں لوگوں کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بہت سے فرائض ہیں، ان فرائض کو ان گفتگو میں، اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر ایک فلسفہ جو غیبت کا فلسفہ ہے، اس کے ساتھ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ مثلا اگر پروردگار عالم نے امام کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، اور خدا متعال نے چاہا کہ اپنے زمانے کے امام کو محفوظ رکھے، تو ہمارا فریضہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ کل ہم امام زمانہ کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ کی ذات حفاظت کرنا چاہتی ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت چاہیں۔ لہذا دعائیں آپ پڑھ کے دیکھیں، دعائے احد کے علاوہ دعائے صاحب الزمان میں ہم مسلسل یہ پڑھتے ہیں، اے پروردگار زمانے کے امام کی حفاظت فرما۔ عزیزان گرامی، جب خلاق کائنات کی یہ کنسرن ہے، تو کیا ایک شیعہ کہ جو اللہ کی راہ پہ عمل کرتا ہے، جو زمانے کے امام کی انتظار میں ہے، کیا اسے ہر آن یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اے پروردگار میرے زمانے کے امام کا جب ظہور ہو تو ان کی حفاظت فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کو قوت اور قدرت عطا فرما۔ یہ دل میں عقیدہ پیدا کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ دعائیں حقیقت میں جد و جہد ہیں، دعائے عہد ایک جد و جہد کا نام ہے، دعائے عہد ایک جہاد ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ آپ دعائے عہد پڑھیں، اس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ فقط دعا کا تکرار کریں، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ مسلسل جہاد کا حصہ رہیں، دل میں شوق اور اشتیاق پیدا ہوتا رہے، ہر آن اپنے آپ کو متصل رکھیں زمانے کے امام کے ساتھ۔ آئیے آج آخری دن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی مصیبت کے چند کلمات کو زمانے کے امام کے لیے پڑھوں۔ اگرچہ ہم ہر روز جو مجلس پڑھتے ہیں، مجلس کا ایک صاحب اعضا ہے، جب اپنے گھر سے چل کر آپ لوگ مجلس میں آتے ہیں تو نیت کریں، نیت یہ کریں ہم زمانے کے امام کی بارگاہ میں پرسہ دینے جا رہے ہیں، ہمارے امام بارگاہ ہیں، ہماری مجالس لاوارث مجالس نہیں ہیں، ان مجالس کا صاحب اعضا موجود ہے، اگرچہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن خدا نے ان کو یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوں۔ علماء یہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے بسا اوقات زمانے کا امام ہماری گیدرنگ میں موجود ہو اور ہمیں اس کا پتہ نہ ہو، چونکہ وہ جس حالت میں آتے ہیں ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، ہمارے لیے جاننا اور پہچاننا مشکل ہے، خدا نے ان کے پہچاننے کو ہمارے لیے مشکل قرار دیا ہے۔ غیبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں آتے نہیں ہیں، وہ ہمارے درمیان آتے ضرور ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کس حالت میں کس کیفیت میں آتے ہیں۔ حج میں بھی مومنین کے درمیان موجود ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کی خدمات میں شریک ہوتے ہیں۔ کبھی روایات ملتا ہے زمانے کے امام پانی مشک میں بھر کر مومنین کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ کبھی جب حج پہ جائیں تو پانی پلانے والوں پہ غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ سے پانی پی رہے ہوں کہ جو ساقی کوثر کا بیٹا ہو۔ عزیزو، آج زمانے کا امام ہم سے انتظار رکھتا ہے، یہ جو آنسو بہاتے ہیں کوئی اس کا گواہ ضرور موجود ہے، یہ جو مظلوم کی مظلومیت میں ہم مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں کوئی اس کا گواہ ضرور موجود ہے، جو جہاں بیٹھتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، جو جس نیت سے آتا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں، وہ اس بات کے منتظر ہیں۔ ہمارے چاہنے والے مظلوم کربلا کے اس غم میں فقط بیٹھے نہیں بلکہ انتقام کے لیے آمادہ ہوں۔ امام زمانہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے، عین المنتقم بدم المظلوم فی ارض کربلا، کہاں ہے وہ کہ جو انتقام لے خون مظلوم کربلا کا۔ عزیزان گرامی، جب سے میرے مولا نے فرزند رسول خدا نے کربلا کا واقعہ سنا ہے، اس وقت سے غم میں مبتلا ہے، عزادار ہے۔ فرزند زہرا آج عزادار ہے، عزاداروں آپ جان لیں، آپ صرف عزادار نہیں ہیں بلکہ فرزند زہرا حقیقت میں عزادار ہے، صاحب اعضا وہ ہے۔ آج میں زمانے کے امام کی بارگاہ میں ان کی پھوپھی کی مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن کس پھوپھی کی مصیبت عزیزو؟ وہ پھوپھی کے جو میرے مولا کی ننی پھوپھی ہیں، میرے مولا حسین کی وہ بیٹی کہ جس کو میرے مولا سکینہ کہہ کے پکارتے تھے۔ عزیزو، وہ سکینہ کہ جس کو اپنے بابا سے کچھ عجیب محبت تھی، کچھ ایسی محبت کہ میرے مولا چونکہ اپنے سینے پہ اپنی بیٹی کو سلاتے تھے، لہذا اپنی بیٹی کو سکینہ کہہ دیا۔ اے میری بیٹی تو میری سکینہ ہے. بی بی کا نام سکینہ نہیں تھا, بی بی کا نام فاطمہ تھا, لیکن میرے مولا نے کچھ اتنا بی بی کا نام پکارا کہ دنیا والوں کے سامنے اس بی بی کا نام ہی سکینہ پڑ گیا. یہ سکینہ بنت الحسین ہے. شب عاشور جب میرے مولا مختلف خیموں میں گئے ہیں تو عزادارو ایک دفعہ اپنی بیٹی کے خیمے میں گئے. اپنی بیٹی کے خیمے میں جا کر میرے مولا نے اپنی بیٹی کو پیار کرنا شروع کیا. شاید تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹی سے کہا ہوگا, میری بیٹی بابا کا سینہ حاضر ہے, آخری رات ہے, پھر یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا. جب تو عصر عاشور کو آئے گی تو میرا سینہ حاضر نہیں ہوگا, جب شام غریبہ میرے پاس آئے گی تو میرا سینہ حاضر نہیں ہوگا. میرے سینے پہ اتنے تیر لگے ہوں گے, اے سکینہ تو جب میرے پاس آئے گی تو میں تجھے اپنے سینے پہ سلا نہیں سکوں گا. لیکن عزاداروں عصر عاشور شام غریبہ جب دامن میں آگ لگی تو سکینہ نے کربلا کے صحرا میں دوڑنا شروع کیا. جب سکینہ صحرائے کربلا میں دوڑ رہی تھی تو یہاں مقتل والے لکھتے ہیں بی بی نے کچھ اس طرح سے پکارنا شروع کیا, یا ابتا ہو, اے میرے بابا آپ کہاں ہیں. آپ جانتے ہیں نا جب ننے بچے جب ان کا کوئی سہارا باقی نہ رہ جائے اور اسپیشلی بچیاں خصوصاً بچیاں چونکہ اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی ہیں, جب ان کے پہ کوئی مشکل وقت آ جائے, جب کوئی ایسی مصیبت آ جائے, دامن میں آگ لگی ہوئی ہو اور کانوں سے بالیاں چھید لے گئی ہو, جب زخمی کان ہو, تو اب جب بچی دوڑ رہی تھی تو لوگوں کو پکار پکار کے کہہ رہی تھی اے میرے بابا آپ کہاں ہیں, تو عزاداروں ایک لاش سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنتی, اے میری بیٹی سکینہ آ میرے قریب آ جا. لیکن عزاداروں اس مقام پہ سکینہ جب اپنے بابا کے قریب پہنچی تو کچھ عجیب کیفیت دیکھی. بابا کا سر گردن سے ذبح کر لیا گیا ہے, بابا کے سر پہ ہزاروں تیر لگے ہوئے ہیں, بابا کی لاش پتھروں کے نیچے موجود ہے. لیکن عزاداروں ایک ایسا موقع آیا جب دربار شام میں خواب کی حالت میں اس بچی نے آواز بلند کرنا شروع کی, یا بتا ہو, یا ابا عبداللہ, اے میرے بابا, اے ابا عبداللہ. تو دنیا والوں نے پوچھنا شروع کیا یہ آواز کس کی ہے, یہ کون سی بچی ہے, یہ کیوں چیخ چلا رہی ہے. تو عزاداروں جب سپاہی اطراف میں جمع ہوئے اس طرف سے یزید اٹھ کر اپنے فوجیوں سے سپاہیوں سے پوچھا آخر دربار میں کیا ہو گیا ہے. بتایا گیا کہ ایک بچی ہے, حسین کی ایک بیٹی ہے, زندان میں خواب کی حالت میں اٹھی ہے, ایک مرتبہ چیخ پکار کی کہہ رہی ہے میرے بابا کہاں ہے, اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے. عزاداروں اس لئی نے حکم دیا, کہا جاؤ بابا کا سر اٹھاؤ, اٹھا کر تشت میں رکھو, رکھ کر لے جاؤ سکینہ کے سامنے, جا کر کہو اپنے بابا سے ملاقات کر لو. عزاداروں سپاہیوں نے میرے مولا حسین کے سر کو اٹھایا, تشت میں رکھا. یہاں راوی لکھتے ہیں تشت کے اوپر ایک کپڑا رکھا. کپڑا رکھنے کے بعد چلے سکینہ کے زندان کی طرف چلتے ہیں. آتے ہیں جب سکینہ کے قریب جو چیخ پکار کر رہی ہے اے میرے بابا سکینہ ملنا چاہتی ہے, بابا میں اب آپ کے فراق میں تڑپ رہی ہوں میرے بابا. عزاداروں جب زندان میں پہنچے نا تو ایک مرتبہ سکینہ کی نظر پڑی. سکینہ نے یہ سوچا شاید میرے لیے غذا لے کر آ گئے ہیں, میرے لیے کھانا لے کر آ گئے ہیں. وہ بچی جو کربلا کی سرزمین سے پیاسی چل رہی تھی, جو بھوکی چل رہی تھی, ایک مرتبہ کہہ کے پکار کے کہہ دیا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں. عزاداروں ایک مرتبہ جب تشت سے کپڑا ہٹایا گیا, اے تشت کو
کیوں رکھا؟ یہاں راوی لکھتے ہیں ایک مرتبہ بیوی نے اپنے بابا کو دیکھا، کچھ عجیب کیفیت میں دیکھا ہے، اب جسم نہیں دیکھا ہے، اب چہرہ دیکھا. لیکن آزادار یہاں پر ایک مرتبہ سکینہ نے جب اپنے بابا کو دیکھا نا، تو دیکھتے ہی یہ سینے پہ سونے والی ایک مرتبہ اپنے بابا سے لپٹ گئی. لپٹی کیسے لپٹی ہے؟ کچھ مقتل نے اس طرح لکھا آزادارو، بیوی نے اپنے منہ کو بابا کے منہ پہ رکھا، رکھ کے بوسے دینے شروع کیے. جب بیوی بوسا دے رہی تھی تو ایک بین کر رہی تھی، کہہ رہی تھی بابا یہ سر کس نے قلم کیا ہے؟ اے بابا تجھے کیسے ذبح کیا گیا؟ اے بابا کیا تجھے پانی پلایا گیا یا نہیں پلایا گیا؟ اے بابا کیا تو پیاسا ذبح ہوا؟ عزادار بی گریا کر رہی تھی، بین کر رہی تھی، لیکن جب گریا کرتے کرتے بی جب بوسے دے رہی تھی نا، اس طرف سے سید سجاد دیکھ رہے تھے، اس طرف سے میری آقا زادی زینب دیکھ رہی تھی، سب بیبیاں اطراف پہ جمع ہوئی. تو بیبیوں نے ایک مرتبہ سکینہ سے کہا سکینہ اٹھو. اب جب سکینہ سے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو، تو سکینہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے. عزادار جب دوبارہ سکینہ کے قریب پہنچ کر سید سجاد نے ہاتھ لگایا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے زندان میں سکینہ مر گئی، سکینہ محبت حسین میں مر گئی، اپنے بابا کے فراق میں مر گئی. اے بابا کہتے کہتے اس دنیا سے اٹھ گئی. اے نہ جانے سید سجاد نے سکینہ کا غسل کیسے دیا، اے کفن کیسا پہنایا، نہ جانے دفن کیسے کیا. اے میری لاکھوں جانے قربان، اے سید سجاد اے بہن کی لاش ہے، اے زندان ہے، نہ جانے کس نے تشیح کی ہے، کتنے لوگوں نے جنازہ پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله سب مل کر کہیں يا الله 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 يا إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبأولاد الحسين وبأصحاب الحسين وبدم المظلوم في أرض كربلاء. پروردگارا تجھے مظلومیت حضرت سکینہ کا واسطہ، ہماری ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ان بہنے والے آنسوں کے طفیل مومنین کو ہر قسم کے غم سے محفوظ فرما، سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگار غم دنیا اور آخرت سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. ان مجالس کے طفیل زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما. ہمارے خالصانہ سلام بارگاہ امام زمان میں پہنچا. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے حقیقی منتظرین میں سے قرار دے. پروردگار اس زمانے غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ان آنسوؤں کے طفیل ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے تجھے واسطہ حضرت سکینہ کا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں امام زمانہ کے آمان و انصار میں سے قرار دے. پروردگار ہمیں ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما. اگر ان کے آنے سے پہلے موت واقع ہو جائے، قبروں سے ان کی نصرت کے لیے اٹھا. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں جاہلیت کی موت سے محفوظ فرما. ہمیں امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما.
سب مل کر دعائے فرج پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسين.